آیت 15 ہے. اب ترجمے پہ بھی جو سجدہ بھی کرنا ہے اس لیے جو دو آیتیں تلاوت کرنی ہیں اس میں اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی ہو چکی ہیں آگے 34 تک شاید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال. لہو دعوت الحق, اسی کی وہ دعا جو اس سے کی جائے وہی سچ ہے, ایک یہ معنی بنتا ہے. دعوت کو آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں, ایک معنی فاعلی معنی بن جائیں گے لہو دعوت الحق, حق کی طرف بلانا اسی کا کام ہے. کوئی ہے جو حق کی طرف بلا سکتا ہے اور کوئی حق کی طرف نہیں بلا سکتا. لہو دعوت الحق, اور اسی کے حضور جو دعا کی جائے وہی سچی ہے, اس کے سوا اور کوئی دعا سچی نہیں. والذین یدعون من دونہ, یہ جو دوسرے معنی کے ساتھ اب اگلے معنی یہاں مسلسل آگے بڑھیں گے, والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشین اللہ کباسط کفیہ, وہ لوگ جو اس کے سوا, والذین یدعون من دونہ, وہ لوگ جو خدا کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں, لا یستجیبون لہم بشین, وہ ان کو کسی بات کا بھی جواب نہیں دیتے, اللہ کباسط کفیہ الی الماء, مگر ان کا حال ایک ایسے ہتھیلی پھیلانے والے کا سا ہے جو پانی کی طرف ہتھیلی بڑھا دیتا ہے. لِيَبْلُغَ فَاهُ, تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے, وَمَا هُوَ بِبَالِغِ, اور وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ, اور کافروں کی پکار گمراہی نامرادی کے سوا اور کچھ بھی نہیں. اب یہاں جو بلڈ کیا گیا ہے تناظر, جو منظر کشی ہے, وہ غور سے دیکھنے والی ہے. اس میں کئی بل ہیں, یعنی جیسے میانڈرنگ رستہ ہو, پہاڑی رستہ, اس طرح یہ آیت اپنی خاص شان سے بڑھ رہی ہے آگے کی طرف. دعوت الحق اسی کی ہے, وہ لوگ جو خدا کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں, وہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ ان کو جواب نہیں دیتے. بشین اللہ کا باسط کفیہ, اب اللہ کا باسط کفیہ سے مراد اگر جو پکارنے والے ہیں ان کی ہتھیلی ہو, تو وہ ہتھیلی پانی کی طرف جاتی ہے, لے یب لوگ فا ہو, تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے. اب سوال یہ ہے کہ ہتھیلی پانی کو لے کر آنے والا مضمون تھا, یا ہتھیلی بڑھنا اور پانی کا خود بخود منہ تک پہنچ جانا, یا یہ مراد ہے کہ ہتھیلی کی معرفت وہ پانی میں ایک چلو بھر کے لے آئے گی اور پھر پلا دے گی. دوسرا امکان یہ بنتا ہے کہ وہ جن کی طرف وہ دعوت کے لیے ہاتھ دعوت دیتے ہیں, جن کو ان کا گویا اس سے زیادہ ان کی دعوت کا جواب نہیں, کہ گویا خالی ہاتھ ان کی طرف بڑھ رہا ہو، پانی کی طرف بڑھے، لے یب لوگ فا ہو، تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچے، وہ ماں ہوا بے بالغ ہی، اور وہ اس تک پہنچنے والا نہ ہو. جس طرح بھی اس کو الٹ پلٹ کر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، سوائے ایک بات کے اور کوئی بات درست نہیں بنے گی، کہ یہ بھی ایک سراب کا ایک نقشہ ہے، ایک دوسرے طریقے پہ کھینچا گیا ہے. وہ جو پہلے گزر چکا ہے سراب، اور اس کا بعد میں بھی دوبارہ نقشہ لفظ سراب بولے بغیر، وہ کیا تھا وہ لفظ جو سراب سے نکلا ہے، سارے بن کے ذکر میں، تو وہی مضمون آگے بڑھ رہا ہے. وہ پانی سمجھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تاکہ وہ پانی سے بھرا ہوا واپس لوٹے اور پھر اس کے منہ تک پہنچے، لیکن وہ سب خیال اور دھوکا ہے، وہ اسے پہنچ سکتا ہی نہیں. اب وہ ماں ہوا بے بالغ ہی میں نہ پانی منہ تک پہنچ سکتا ہے، نہ ہتھیلی پانی تک پہنچ سکتی ہے. وہ ماں دعا الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا سوائے گھاٹے اور نامرادی کے اور کچھ بھی نہیں. ضلال جو ضائع جائے، گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، تو اسے جو کھویا جائے ہاتھ سے، اس کو گھٹا بھی کہہ دیتے ہیں ان معنوں میں نے کہا ہے، ورنہ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ نامرادی ہو اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. ایک فرضی دماغ کے قصے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. خلاصہ تو یہی ہے کہ نہ کوئی پکار سننے والا موجود، نہ کوئی ہاتھ بڑھانے والا موجود، مگر کا کے لفظ نے ایک فرضی تمثیل کو قائم کر دیا ہے کہ گویا ایک ہاتھ بڑھ رہا ہے پانی کی طرف تاکہ بھرا ہوا واپس آئے، کچھ بھی نہیں وہاں. وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی جو بھی من میں باشعور لوگ مراد ہوتے ہیں، یعنی باشعور چیزیں جو بھی شعور رکھتی ہیں، من فی السماوات، جو بھی زمین آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، توں و کرہن، خود اپنی رضامندی کے ساتھ بھی اور کرہن مجبور ہو کر بھی، وذلالہم بالغدوب والآصال، اور ان کے سائے بھی صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. یہاں آسال میں وہ شام بھی ہوتی ہے جس کا سایہ نہیں ہوتا. کیوں جی؟ یہ صرف سورج ڈوبنے سے پہلے کی شام کے لیے لفظ آئے گا. یہ کوئی عربی دان بڑے بڑے بیٹھے ہوں یہاں بتائیں. میرے ذہن میں تو اوسال کا لفظ جو باقی جگہ قرآن کریم میں جس طرح استعمال ہوا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے کا وقت نہیں، بلکہ وہ شام جس میں سورج ڈوبنے کے بعد کا بھی کچھ حصہ باقی رہتا ہے. یہ چیک کر لیں، کیونکہ یہ اس لیے پوچھنا ضروری ہے کہ ایک دفعہ اس کی تلاوت کرتے ہوئے لفظ من کی طرف اور مطابقت کرنے والوں کے لیے یہ الفاظ کے سائے بھی ان کے پیچھے سجدہ کرتے ہیں، یہ اس لیے خیال آیا کہ سائے تو ویسے ضروری نہیں کہ سجدہ کریں اسی سمت میں، کیونکہ سایوں کی سمت اور ہو سکتی ہے، سجدے کی سمت اور ہو سکتی ہے، اور سجدے کے وقت وہ شکل دہراتی نہیں، اور سائے کا سجدہ کرنا ویسے بھی کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، لیکن من کے معنی اگر باخدا وجود ہوں خصوصیت کے ساتھ انبیاء، تو ان کے پیچھے لگنے والے، ان کے جو غلام ہیں، ان کو ان کے اذلال کہا گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذیل فرمایا گیا ہے، اور اذلال میں کچھ ایسے ہیں جو فرض کے طور پر مطابقت کر رہے ہوتے ہیں اور سجدے تو کرتے ہیں، مگر اس میں ان کا دل اور ان کی روح شامل نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے ہیں جو دل اور جان اور روح کے ساتھ جس کا ذیل ہے اس کے پیچھے سجدہ ریز ہوتے ہیں صبح بھی اور شام بھی. تو یہ مضمون ہے جو میرے ذہن میں کافی عرصہ پہلے آیا تھا اور اس وقت سے جانشین ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہاں من کو, ورنہ تو ہر چیز سجدہ ریزہ خدا کے حضور, من کو باشعور وجود کے طور پر پیش کرنا اور پھر سایوں کا اس کے پیچھے سجدہ ریز ہونا, اس میں خصوصیت کے ساتھ یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اول طور پر مراد ہیں, اور تمام انبیاء جو حقیقت میں دلی خوشی سے خدا کو سجدہ کرتے ہیں وہ وہ مراد ہیں. توم و کرہم کا لفظ جب انبیاء کی طرف چلے گا تو پھر من کا مضمون لازماً وسیع کرنا پڑے گا. دو امکان, جہاں تک سایوں کا تعلق ہے وہ تو میں نے بات بیان کر دی, لیکن بات من سے شروع ہوگی, وہ بھی توم اور کرہم کے دائرے میں آتے ہیں. تو من سے مراد اب یہ بنے گی پھر کہ وہ تمام باشعور لوگ بے اختیار ہیں خدا کے حضور جھکنے پر, مجبور ہیں, وہ خدا کی اطاعت کے دائرے سے جو قانون قدرت کا دائرہ ہے باہر نکل ہی نہیں سکتے, اور ان کا سجدہ جو ہے وہ کرہن ہے. قانون قدرت کے تابع دن رات مشغول ہیں, تقدیر کے تابع ہیں, اس کو بدل نہیں سکتے, بس ان کا سجدہ ان معنوں میں ہے. اور من میں جو اعلیٰ درجے کا وجود ہے وہ انبیاء کا وجود ہے, وہ تون کے اندر آ جاتا ہے, وہ تون خدا کے حضور جھکتے ہیں نہ کہ کسی مجبوری کے پیش نظر. ان کے سایوں پر بھی پھر بین ہی یہی مضمون آگے جاری ہو جائے گا. جو ان کے پیچھے لگنے والے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قانون قدرت کی غلامی کے لیے مجبور ہیں, اور ان اپنے پہلوں کی طرح وہ بھی بے اختیاری میں خدا کے سامنے جھکتے ہیں, ارادتاً نہیں جھکتے. اور وہ جو با اختیار جھکنے والے ہیں, نہ جو اگر با اختیار کا معنی پہلے انبیاء کی طرف لے جایا جائے تو اس کی آگے پھر دو شاخیں بنیں گی. ان انبیاء کے اضلال بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, کچھ وہ جو امت کی پیروی کرتے ہیں مکینیکلی, گویا بے اختیار ہیں, حکم آ گیا سجدے کرنے ہیں, کچھ وہ ہیں جو دل و جان کے ساتھ اپنی روح بیچ میں ڈال کر سجدے کرتے ہیں. تو ان سب مضامین پر میرے نزدیک یہ آیت حاوی ہے. قل مر رب السماوات والارض, قل کا معنی کہنا ہے, مگر بہت جگہ قرآن کریم میں پوچھنے کے معنوں میں قل کا لفظ استعمال ہوا ہے. کہہ دے کون ہے, ہم تو اردو میں تو کہہ نہیں سکتے کہہ دے کون ہے, اردو میں یہ کہیں گے پوچھ مر رب السماوات والارض, کون ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, اور خود ہی جواب دے قل اللہ, کہہ دے کہ اللہ ہی ہے. قل افتخذتم من دونہ اولیاء, پوچھ کہ کیا پھر تم نے اسے چھوڑ کر اور دوست بنا لیے ہیں, لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا, ایسے دوست جن کا اپنے نفس پر بھی اپنے وجود کے متعلق بھی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں, جو اپنے لیے بھی نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. قل هل یستوی الاعمى والبصیر, پوچھ کہ کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں, ام حل تستوی الظلمات والنور, یا کیا اندھیرے اور نور ایک جیسے ہو سکتے ہیں, ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ وتشابہ الخلق علیہم. اب یہ سب باتیں جو پوچھی جا رہی ہیں ان کا جواب خود ہی فطرت سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. پہلے تو فرمایا کہ تو جواب یہ دے دے یہ دے دے, اس کے بعد وہ رستے پر ڈال دیا. جب یہ سوال پوچھا جائے تو خود ہی یہ جواب دیتے چلے جاؤ. پھر جب ان کے پاس کوئی اور رستہ نہ رہے کسی معبود بنانے کا, کسی شریک کا, تو پھر آخری دلیل یہ ان سے ان کو دی جائے یہ پوچھتے ہوئے, ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ, ہی کیا خدا کی تخلیق میں ایسے آثار بھی نظر آتے ہیں کہ اس میں کسی اور کے دخل اندازی کا نشان ملے، یعنی کائنات میں خدا کے علاوہ کسی اور خالق کے آثار ملتے ہیں. فتشابہ الخلق علیہم، اس کی وجہ سے معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ یہ خلق جو ہے یہ تو دو ہاتھوں کی لگ رہی ہے، اس لیے خدا کے سوا بھی کوئی ہوگا جس نے حصہ لیا ہو. خلق پر جب غور کرو گے تو مسلسل ایک ہی ہاتھ دکھائی دے گا، ایک ہی جاری و ساری قانون کے تابع تمام کائنات بندھی ہوئی ہے. اور یہی ایک والا جو تصور ہے اس کی طرف اب سائنسدان لوٹ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو نوبل پرائز ملا تھا. پہلے کہتے تھے چار بنیادی طاقتیں ہیں جو کار فرما ہیں، اور پھر سائنسدانوں نے آخر یہ نتیجہ نکال لیا عقلاً حسابی روح سے، ایک ہی ہو سکتی ہے، چار نہیں ہیں، ایک کی بدلتی ہوئی شکلیں ہیں. اور جو چار بنیادی طاقتیں تھیں وہ تین رہ گئی ہیں، ان معنوں میں کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے وہ مسئلہ حل کر دیا کہ حساب کی روح سے چار نہیں تین بنتی ہیں. اور آگے کی طرف بھی سب سائنسدان بڑھ رہے ہیں، ذہن سب کے مطمئن ہے کہ ہے ایک ہی، مگر سائنسی نقطہ نگاہ سے ثابت کرنا ایک بڑا مرحلہ ہے. اور ثابت کرنے کا کام صرف یہ نہیں کہ کوئی دلیل دے دی، بلکہ ان طاقتوں کا آپس کا ادلنا بدلنا اور ایک طاقت کا دوسرے میں تبدیل ہونا، یہ جو مشاہدت مشاہداتی وہ ہے تحقیق، اس کے بعد اس مشاہداتی تحقیق کو ایک تصور میں ڈھالا جاتا ہے، پھر وہ تصور جو ہے اس کو دوبارہ تجربوں کی روح سے جانچا جاتا ہے کہ تصور ٹھیک بھی تھا کہ نہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا، فرض کرو اصل زر 100، اور پھر فارمولہ لگاتے ہیں اور آخری جواب 100 ہی آ جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارا اندازہ ٹھیک تھا. تو اس یہ مراحل ہیں جو سائنس کے پیچیدہ مراحل ہیں. یہ کہنے کی آسان بات ہے مگر آسان ہرگز نہیں، بڑے بڑے چوٹی کے دماغ لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک تین کو دو نہیں بنا سکے، اور پھر دو نے ایک بھی بننا ہے. مگر قرآن کی یہ آیت قطعیت سے اعلان کر رہی ہے کہ ایک ہی ہے. اگر دو یا تین ہوتے تو پھر شبہ کی وجہ ہوتی کہ شاید کوئی اور خدا تھا جس نے یہ پیدا کیا ہے، مگر سوائے واحد و یگانہ کے کسی اور کی تخلیق کا نشان اس کی کائنات میں تم نہیں پاؤ گے. اسی لیے فرمایا قل اللہ خالق کل شئ، تو کہہ دے اللہ ہی ہے جو خالق ہے ہر چیز کا. وہو الواحد القہار، اور وہ یکتا بھی ہے اور صاحب جبروت بھی ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اس نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت اودیۃ بقدرها، تو وادیاں اپنے ظرف کے مطابق پھیلا، یوں کہنا سالت اودیۃ بقدرها، وادیوں میں وہ سیلاب وادیوں کے ظرف کے مطابق بہا، یعنی ہر وادی میں جتنی طاقت تھی سیلاب اٹھانے کی اس کے مطابق وہ ان وادیوں میں سے وہ سیلاب گزرا ہے. بعض کہتے ہیں آنکھیں بہ پڑیں حالانکہ آنسو بہتے ہیں، تو اسی قسم کا محاورہ ہے سالت اودیتن، وہ وادیاں اس سیلاب سے بہ پڑیں مگر ہر وادی اپنی قدر کے مطابق بھری. وہ تمل سیل و زبدر رابیہ، اور سیلاب نے کچھ ایسی جھاگ بھی اٹھائی جو اوپر آ جاتی ہے. وہ مما یوقدون علیہ فنار ابتغاء حلیت و متاع، اور وہ لوگ جو آگ پر پھونکتے ہیں یعنی آگ بھڑکاتے ہیں، ابتغاء حلیت زیور بنانے کے لیے، او متائن یا اور اس قسم کی قیمتی چیزیں بنانے کے لیے، زبد مثلہ، اس پر بھی ایسی ہی جھاگ آ جایا کرتی ہے. فاما الزبد فیذهب جفاء، پر جو جھاگ ہے وہ تو خشک ہو کر ضائع ہو جاتی ہے، اس کا کچھ بھی نہیں رہتا. واما ما ينفع الناس، جفاء کا مطلب ہے بیکار، مگر ہوتا یہی ہے کہ کچھ دیر کے بعد پھولی ہوئی چیز جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اور خشک ہو کر اس کا وجود ہی غائب ہو جاتا ہے، تو بیکار جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، ہاں مگر وہ جو بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بس وہ زمین میں بیٹھ جاتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے. اب یہ جو مثال ہے بیچ میں ایک جس طرح جملہ معترضہ ہے، اس طرح سونے اور چاندی اور اس قسم کی دھاتوں کو پگھلانے کا نظارہ کھینچ دیا. فرمایا ہر جگہ تم اپنے تجربے میں بھی دیکھتے ہو، جو تم چیزیں بناتے ہو ان میں بھی بظاہر دیکھنے کے میں اوپر کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر بالکل بیکار چیز ہے وہ، تم خود اسے اتار کر پھینک دیتے ہو. جو وزنی چیز ہے دھات، جو صاف ستھری ہو کر نتھر جاتی ہے باقی چیزوں سے، وہ ہے جس کو تم رکھتے ہو، وہ تمہارے کام کی چیز ہے. اب یہ جو سیلاب کا نقشہ ہے، اس مضمون کی آیت پہلے گزر گئی ہے، وہ جو بادلوں میں کڑک اور بجلی اور پھر پانی کا برسنا، اور میں نے وہ بتایا تھا کہ کیسے کیسے عظیم فوائد اس سے وابستہ ہیں. تبھی تما خوفوں و تمان کا مضمون کھینچا ہے، مضمون کا نقشہ کھینچا ہے. یہاں اس کی ایک اور تفسیر بیان فرمائی ہے آسمانی پانی کے حوالے سے. جس طرح دنیا میں جب بارشیں برستی ہیں تو جو بھی قیمتی حصہ ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتا ہے اور زمین کا جز بن جاتا ہے، اسی سے پھر نباتات اگتی ہے، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی سبزیاں، تمام نعمتیں اسی سے نکلتی ہیں. اور جو سمندر یا سیلاب کی جھاگ ہے وہ بیکار جاتی ہے، ایک طرف لگ جایا کرتی ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی جھاگ ہو جایا کرتی تھی سیلابوں میں، جب ہم جایا کرتے تھے لوگوں کو نکالنے کے لیے، تو جھاگ اتنی بڑی جتنے یہاں سے چھت تک، اتنی اکٹھی ہو کر بعض دفعہ ایک جگہ پڑی ہوتی تھی، وہ کچھ بھی نہیں ہاتھ مارو تو سارا اندر تک ہاتھ آرام سے اتر جائے. لیکن جو سیلاب گزر جاتا تھا اپنے پیچھے، وہ ہمیشہ زرخیز زمین چھوڑ جاتا تھا، وہاں پھر فصلیں بہت اگتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح دنیا میں دین کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نئے انبیاء آتے ہیں یا نئی تعلیمات اتاری جاتی ہیں تو ایک شور شرابے اور فساد کی جھاگ بھی تم دیکھتے ہو، وہ بیکار جانے والی چیزیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تعلیمات بہرحال جیتتی ہیں، پھر وہ غالب آ جاتی ہیں، وہ بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے پیچھے رہ جاتی ہیں. فَكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، بس یہ اپنی ذات میں یہ نقشہ پیش نظر نہیں، بلکہ اسے مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ تم لوگ غور تدبر کرو اور اس سے استفادے کرو. للذین استجابوا لربهم الحسنى، اب دیکھ لیں وہی مثال تھی روحانی معنوں میں، اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے. والذین لم يستجیبوا له، اور وہ جو اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه لافتدوا به، اب روحانی دولت کے مقابل پر جسمانی دنیاوی دولت کو جھاگ کی طرح بنا کے رکھ دیا. اس آیت میں دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کے اندر رہیں تو جھاگ بالکل بیکار چیز، اور وہ زخیر حصہ زمین پانی کا جو زمین میں بیٹھتا ہے، روئیدگی پیدا کرتا ہے، اس کی کتنی اہمیت پیدا ہوتی ہے، اسی سے ساری زمین پھر دولتوں سے بن جاتی ہے. روحانی طرف اس کو پھیر کر اس مضمون کو، اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو خدا کی آواز پر جو لبیک کہتے ہیں اور وہ جو نہیں کہتے، ان کا فرق یہ ہے کہ جو لبیک نہیں کہتے ان کو وہ اس طرح بے فقیر رہ جاتے ہیں، بے دست و پا ہو جاتے ہیں، یوں کہنا چاہیے کنگال بن جاتے ہیں، کہ اپنی طرف سے اس دولت کو جو آسمانی دولت رد کر بیٹھے ہیں اس کا بدل پیش ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایسی دولت ہی نہیں ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں ہو۔ بس وہ ساری زمین کی دولتیں جن کا روب انسان پر قائم ہے، اگر وہ ساری بھی دے دیں اس محرومی کے بدلے میں تو وہ قبول نہیں کی جائیں گے، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب بہت ہی برا ہے۔ وہ ماواہم جہنم، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ وہ بئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہو عامہ۔ ابھی اس سے پہلے اندھے سجاکھوں کے برابر ہو سکتے ہیں، اندھیرا نور کے برابر ہو سکتا ہے، اب اسی کی مزید تفسیر ہے کہ اندھے سے کیا مراد ہے، سجاکھے سے کیا مراد ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بس وہ شخص، کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اتارا گیا ہے وہ یقیناً حق ہے، کا من ہو عامہ، کیا ویسا ہی ہوگا جو اس بات سے اندھا ہو، اس علم سے اندھا ہو، یعنی بے خبر ہو۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً صاحب عقل ہی ہیں جو نصیحتیں پکڑتے ہیں، جو ان مضامین پر غور کر کے ان سے صحیح استنباط کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے باندھے ہوئے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور پختہ عہدوں کو توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصلا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو ملاتے ہیں جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی وہ رشتے جو خدا جوڑتا ہے وہ یہ جوڑتے ہیں، جن تعلقات کو خدا قائم کرتا ہے یہ قائم کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ الہی وجودوں سے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے اپنے سے ملنے کا۔ تو جب تک یہ ملنے کے حق ادا نہیں کرو گے اس وقت تک کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ بس وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جہاں خدا نے تعلقات کو ملانے کا حکم دیا ہے وہاں ملاتے ہیں، اور صلہ رحمی بھی اسی کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ خافون سوء الحساب، اور برے حساب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپ چھپ کر بھی اور کھلے بندوں بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دور کرتے ہیں حسنہ کے ذریعے برائی کو، اُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، یقیناً انہی کا ترجمہ ہوتا ہے آخرت کا گھر، حالانکہ لفظاً یہ الٹ بات ہے، یہاں عُقْبَى الدَّارِ الدار العقبہ نہیں ہے، دار العقبہ نہیں ہے بلکہ عُقْبَى الدَّارِ ہے، دار کی عاقبت ان کی ہے، یعنی الدار کی عاقبت انہی کی ہے۔ بس الدار سے کیا مراد ہے؟ قیامت، مرنے کے بعد جس چیز کو بھی خدا تعالیٰ نے دائمی پناہ گاہ اور امن کی جگہ بنایا ہے اس کو الدار فرمایا گیا ہے، تو وہ عاقبت جو الدار تک پہنچائے گی وہ عاقبت انہی کا ہے، انہی کا حصہ ہے، اور کسی کو وہ الدار نصیب نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو الدار میں امن کا وعدہ فرمایا گیا، وہاں بھی حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ الدار روحانی الدار ہے۔ بس اس دنیا میں جسے الدار نصیب ہو اسے بھی اسے مرنے کے بعد بھی وہ دار نصیب ہوگا اور اس کی عاقبت اس ادار والی عاقبت ہوگی. لیکن سہولت کی خاطر اس کا ترجمہ کیا کر دیا جاتا ہے کہ انہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. لفظی کیا ہے؟ گھر کی آخرت ہے. گھر کی آخرت یعنی ادار کی آخرت انہی کا حصہ ہے. اب اس میں صبر ابتغاء وجہ ربہم, صبر کرنے والے تو مجبوراً صبر کر ہی لیتے ہیں پھر, لیکن اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرنا یہ ہے اصل نقطہ جس کو بھولنا نہیں چاہیے. بہت دفعہ انسان کو یہ خیال ہی نہیں آتا, وہ صبر کو دنیاوی غم اور دنیاوی خوشیوں کے تول میں تولتا ہے اور آپس میں مقابلہ کرتا ہے, اس کو خوشی مل گئی, میں پہلے خوش تھا اب مجھے غم پڑ گیا, یہ کچھ ضائع ہو گیا, اور اس کا اصل جو حل ہے وہ کرتا نہیں. اس میں صبر کا طریقہ سکھایا گیا ہے. جو چیز کوئی چیز کھو جو شخص کوئی چیز کھو دے اسے جب تک اس سے زیادہ مل نہ جائے اسے چین نصیب نہیں ہو سکتا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں کہ صبر کرو صبر کرو, سے مراد یہ ہے کہ احساس محرومی رکھو بے شک لیکن صبر کر جاؤ. اس صبر کے معنی کوئی نہیں, احساس محرومی تو اس کو کھاتا چلا جائے گا. خدا تعالیٰ نے صبر کا طریقہ سکھایا ہے, ابتغاء وجہ ربہم, اپنے رب کی طرف نگاہ کر کے اور یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ ہمارے قریب آ گیا ہے اور ہماری پناہ گاہ وہی ہے, عاقبت الدار اسی کے سطر جانے میں ہے. یہ باتیں اگر یقین کے طور پر دل میں ڈوب جائیں تو دنیا کے جو غم ہیں وہ حقیقتاً بے حقیقت ہو جاتے ہیں اور بالکل معمولی سی چیز رہ جاتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی یہی کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ بلانے والا ہے سب سے پیارا, اسی پہ اے دل تو جان فدا کر. تو جس کی نظر خدا تعالیٰ پر رہے اور اس کی رضا پر رہے اس کے غم اس دنیا میں آسان ہو جاتے ہیں اگر توجہ اس طرف رہے, کیونکہ ایک نقصان کا بدل اس سے بہتر موجود ہے اور واقعتاً اس کا قرب محسوس ہوتا ہے. لیکن جن کو یہ سلیقہ نہ آئے ان کو آپ لاکھ کہیں کہ اللہ کی خاطر صبر اختیار کرو, ان سے ہوگا نہیں. کئی دفعہ بعضوں کو میں نے سمجھایا, جب یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو اچانک ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ جو پہلی کیفیت تھی دیوانگی کسی اس میں فرق پڑ گیا, کیونکہ اس نقطے کے سمجھے بغیر صبر کی طاقت نصیب ہو ہی نہیں سکتی. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية, وہ جن کی راتوں کو بھی حفاظت ہوتی ہے اور دن کو بھی, جن کے لیے مواقبات مقرر ہیں, یہ وہ لوگ ہیں روحانی معنوں میں, دنیاوی لحاظ سے تو ہر ایک کی ہو رہی ہے, جو اپنی راتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور دنوں کی بھی. صدقہ و خیرات ان کی حفاظت کا ضامن ہے. خدا کی خاطر جو خرچ کرتے ہیں وہ دنوں کو خالی نہیں چھوڑ دیتے کہ ہم صرف چھپ کے ہی کریں گے, سرن بھی کرتے ہیں اعلانیتن بھی کرتے ہیں. اور اس ذریعے سے یدرؤون بالحسنت السیئہ, ان کو جو برائیاں پہنچ سکتی ہیں ان کو حسنہ کے ذریعے دفاع کرتے ہیں, ان سے ان برائیوں کو دور کرنے میں حسنہ سے کام لیتے ہیں. یہ مضمون بھی بہت گہرا اور مختلف زاویوں سے دیکھنے سے مختلف معنی سامنے لے کے آتا ہے. ایک تو قاعدہ کلیہ ہے جو بیان فرمایا گیا کہ کبھی بھی محض برائی دور کرنے کی خاطر کوئی جہاد نہ کرو, کیونکہ جس کو تم برائی سمجھ رہے ہو کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہے. خلا پیدا کرنے کے لیے تمہیں نہیں بنایا گیا, اگر اچھی چیز ہے تو دو ورنہ نہیں. اب یہ جو مضمون ہے باریکیوں میں سمجھ نہیں آئے گا مگر بعض مثالوں سے سمجھ آ جاتا ہے. کوئی شخص گندی روٹی کھا رہا ہو, زمین پہ گری ہوئی اور سوکھی ہوئی اور بدمزہ, اور کوئی اسے چھین کر پھینک دے کہ کیا گند کھا رہا ہے, میں نہیں تمہیں گند کھانے دوں گا, اور اس کے بس اور ہو کچھ نہ اور دے بھی اس کو کچھ نہ, یہ ناانصافی ہے. وہ لوگ جو نظام بدلنے کا نعرہ لے کر اٹھتے ہیں، جب تک بہتر نظام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جب تک بہتر نظام اس کا متبادل پیش نہیں کرتے، غلط نظام کو بدلنے کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے، کیونکہ خلا کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ، اس میں یہی بات جو سامنے آئی ہے کہ تم خلا پیدا کر ہی نہیں سکتے، اگر برائی کو خوبی سے نہیں بھرا اور خوبی نے برائی کو نہ دھکیلا، تو جس برائی کو تم نکال دو گے اس کی جگہ ضرور کوئی برائی لے لے گی، سے مقصد تو دور ہی نہیں ہوگا۔ برائیاں کیسے زبردستی مٹاؤ گے جبکہ ایک برائی کی جگہ دوسری برائی لے لے گی، سوائے اس کے کہ وہاں کوئی خوبی بیٹھی ہو اور اس میں ایسی طاقت ہو کہ پہلی برائی کو بھی اس نے نکال کے باہر کر دیا، دوسری بدی کو کیسے اندر آنے دے گی؟ تو اپنے وجود کو اور اپنے ماحول کو ایسی خوبیوں سے بھرو جو متضاد ہیں بعض بدیوں کی، وہ جگہ بنا لیں تو بدیاں پھر اندر داخل ہونے کا راستہ ہی نہیں پا سکتے۔ مثلا سچائی سے بھر دو تو جھوٹ کے راستے بند ہو گئے، احسان سے بھر دو تو ظلم کے راستے بند ہو گئے۔ اب خالی یہ کہنا کہ ظلم نہ کرو کافی نہیں ہے، جب تک احسان کا مادہ نہ پیدا کیا جائے اس وقت تک ظلم سے ہاتھ کھینچا جا ہی نہیں سکتا۔ یہ احسان ہی کا لطف ہے جو ظلم کے خلاف کراہت پیدا کرتا ہے۔ بس یہ جو مضمون ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اس میں یہ بھی مضمون ہے اور وہ بھی جو میں پہلے اس سے بیان کر چکا ہوں کہ وہ برائیاں جو ان کو ہر وقت پہنچ سکتی ہیں ہر طرف سے، یعنی حادثات، مصیبتیں اور کئی قسم کی آزمائشیں، یہ ان کا حسن ہے، یعنی خوبیاں جو ان کے خلاف دفاع کر رہی ہوتی ہیں۔ اور بسا اوقات خدا تعالیٰ ایسے بندوں سے مختلف سلوک کرتا ہے جو قانون قدرت سے بالا سلوک ہے، یعنی بالا تو مراد نہیں، قرآن قدرت کا ایک بالا حصہ ہے جو ان کے لیے کارفرما ہو جاتا ہے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ ہم وہ تم سوئے ہو گے تو وہ جاگ رہا ہوگا تمہارے لیے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ دشمن تم پر حملہ کر رہا ہے اور وہ تمہاری حفاظت کے لیے مستعد اور دشمن کے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا۔ تو یہ وہ مضمون ہے کہ جب راتیں بھی حسن سے سنور جائیں اور دن بھی، تو نہ رات کے خطرے رہیں گے نہ دن کے خطرے رہیں گے، دونوں جگہ خدا تعالیٰ ضمانت دیتا ہے کہ تم بدیوں کو حسن سے دور کرو، ہم بدیوں کو تمہارے قریب نہیں آنے دیں گے، یعنی زمانے کی بدیاں بھی تمہیں نہیں چھوئیں گی اور ان سے بھی تمہیں حفاظت ہوگی۔ مگر یہ مضمون کامل ہوگا اس وقت جب تم صبر اور ابتغاء کا مضمون سیکھو گے، اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر کہیں چھوٹے موٹے ابتلاء تو آئیں گے، تمہیں کلیتاً ہر ابتلاء سے بالا پاک نہیں رکھا جائے گا۔ وہ ابتلاء جب آئیں گے تو تم پھر سمجھو گے کہ تمہیں بدیوں میں گھیرے گئے ہو اور مارے گئے۔ اس لیے بنیادی طور پر وہ قلع پیش نظر رکھو جس میں بند ہو کر ہر دکھ کا علاج ہوگا، اور پھر جب تم حسنہ کرو گے اور بدیوں کو مٹاؤ گے تو تمہاری حالت یقیناً عام انسانوں سے بہتر ہو جائے گی۔ اولائک لہم عقبۃ الدار، یہ ہیں وہ لوگ جن کو الدار کا انجام نصیب ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا مسیح الشم کے الہام کے حوالے سے، الدار کا معنی امن کا بھی ہے اور ہر قسم کے شر سے اور بلا سے حفاظت کا بھی ہے۔ تو جنت میں چونکہ ویسے ہی ضمانت ہے، کوئی شر نہیں ہوگا، کسی قسم کی بدامنی نہیں ہوگی، اس لیے صرف عقبۃ الدار کا معنی جنت کا گھر نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں بھی عقبۃ الدار ہے ان کو۔ ان کی ہر کوشش، ہر جد و جہد، ہر آزمائش کا انجام الدار ہے، بس انجام کار انہیں ہمیشہ الدار نصیب ہوتا رہے گا۔ اور الدار یہاں بمانہ پناہ کے، ہر قسم کے خطرات سے حفاظت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جنات و عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یہ دائمی جنتیں ہیں، الدار کی جنتیں، قاضی نہیں ہیں، یدخلونہا ان میں یہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم و ازواجہم، اور جو بھی ان کے آبا و اجداد میں سے نیک لوگ تھے اور ان کے ساتھیوں میں سے، وزوریاتہم اور ان کی نسلوں میں سے، اولادوں میں سے، وہ سب جنات عدن میں داخل ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر رستے سے فرشتے ان پر داخل ہو رہے ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ کہتے ہوئے کہ سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، پس دار کی عاقبت ہی بہترین چیز ہے، الدار کی عاقبت نصیب ہونا ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب یہاں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ مضمون اس دنیا سے کلیتاً جدا کر کے آخرت میں پہنچا دیا گیا، مگر قرآن کریم کی دوسری آیات اس سے غلط فہمی کو دور کرتی ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے ان پر اترتے ہیں، جس طرح یہ نا ہر طرف سے فرشتے اتر رہے ہیں، ان پر داخل ہو رہے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، بالکل ڈرنا نہیں، کوئی غم نہیں کھانا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، بالآخرہ آگے ہے کیا، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تو یہ جو آخرت دار کی آخرت ہے وہ اس دنیا میں نصیب ہو جاتی ہے، اور وہی فرشتے ہیں جنہوں نے آگے جا کے بھی داخل ہونا ہے، وہ کوئی نئے فرشتے الگ نہیں ہیں اس دنیا کے فرشتوں سے، وہاں جو مضمون کھینچا گیا ہے کہ فرشتے ہر طرف سے داخل ہوں گے، وہ کوئی نئے نئے فرشتے نہیں آئیں گے، وہی ہیں جو پہلے سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم نے اب تمہیں ساتھ، تمہارا ساتھ دیا ہے، تمہارے دوست بن گئے ہیں، اور آخرت میں بھی تم پھر ہمیں دیکھو گے، بس جن کو اس دنیا میں الدار کا انجام نصیب ہو وہی ہیں جن کو آخرت میں بھی الدار کا انجام نصیب ہوتا ہے، والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کی پختگی کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور ان تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ انہیں ملایا جائے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کو بد انجامی کا گھر ملتا ہے، بدی کا گھر میسر آتا ہے۔ اب یہ پہلی آیت کے مضمون کے برعکس صورتحال کہتی ہے، جہاں صلہ کو خدا تعالیٰ نے بہت اہمیت دی ہے اور فرمایا ہے یسلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، تو وہاں جو سوء الحساب کے نقشے تھے وہ یسلون کے برعکس لوگوں کے لیے ہیں، اور یہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں نہ نصیب ہو جائے چیز، جب وہ ڈرتے ہیں تو والذین صبر ابتغاء وجہ ربہم، یہ سارے مضمون ان کو عنایت، ان پر عنایت کیے جاتے ہیں، ان پر خدا تعالیٰ ان مضامین کی بارش فرماتا ہے، وہ سمجھتے ہیں پھر اپنی ذات میں ان کو جاری کرتے ہیں، ان کی زندگیاں ان اعلیٰ مضامین کا ایک زندہ نشان بن جاتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ کچھ نصیب ہوگا، اور برعکس وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان صلوں کو کاٹا ہے، ان صلوں میں جو رحمی رشتے ہیں وہ بھی داخل ہیں، اور رحمی رشتے کے تعلق ہی میں اس سے اعلیٰ درجے کے رحمی رشتے جو رحمانیت سے وجود میں آتے ہیں. رحم مادر کے رشتے مادی تعلقات کے رشتے ہیں اور رحمانیت کے رشتے الہی تعلقات کے رشتے ہیں جو مادی رحمی رشتوں سے بالا ہیں اور ان کو فوقیت ہے. مگر جو لوگ دنیاوی حقوق ادا نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روحانی رحمی رشتوں سے تعلق قائم ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. قطعیت سے اس تصور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا ہے. کہ تمہیں وہم ہوگا تو ہو، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ تم رحمی رشتوں کے حقوق ادا نہ کرو، ان سے تعلقات کاٹ لو اور پھر رحمان سے تعلق کی امید لگائے رکھو. فرمایا ایک ہی لفظ ایک ہی مادے سے مشتق ہیں، رحم اور رحمانیت. بس جب اس سے کاٹو گے تو اس سے بھی کاٹے جاؤ گے. تو یہ مضمون ویسا ہی ہے کہ بالا منزل کو انسان بنائے اور نیچے کی منزل بنائے نہ. کہتے ہیں نا بعض کے کسی نے بچے کو بتایا، بچوں کو بتا رہا تھا کہ دیکھو جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو جو پہلے ڈبے ہیں انجن کے ساتھ والے، سب سے زیادہ اس میں لوگ مرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پھر وہ پہلے ڈبے لگاتے کیوں ہیں، نہ لگایا کریں. وہ جو نیچے کی منزل ہے وہ تو بنے گی تو اوپر کی منزل بنے گی. بس اس لیے ان باتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی تعلقات جو خدا نے حقوق کے طور پر ہم پر فرض فرما دیے ہیں ان سے آپ صرف نظر کریں اور پرواہ نہ کریں اور کہیں ٹھیک ہے میرے اللہ سے تعلق ہے. وہ آپ کو وہم ہے کہ ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسا تعلق نہیں ہوگا. جب تم کاٹو گے ان رشتوں کو تو خدا بھی تم سے اپنا تعلق کاٹ دے گا. وَيَخْتَوْنَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. ایسے لوگوں کے ذریعے ضرور فساد پھیلتا ہے، معاشرتی فساد، خاندانی فساد، دوسرے فسادات. اور اگر یہ مذہبی تعلق کو کاٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو پھر مذہبی جنون کے فسادات، ہر طرف کی طرح مذہبی خدا کے نام پر بدامنیاں، یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، الدار میں اس سے الدار کی بدی جو غلط قسم کا ادار ہے وہ ان کے حصے میں لکھی گئی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرح بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہے وہ کشادہ فرما دیتا ہے، جس کے لیے لمن یشاء ویقدر، اور تنگ بھی کر سکتا ہے یا تنگ بھی کرتا ہے. وہ فرح بالحیات دنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پہ بہت خوش ہو گئے ہیں. وہ مل حیات دنیا فی الآخرت الا متاع، مگر آخرت میں دنیا کی زندگی محض معمولی چند دن کے سامان تعیش کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے گی، ایک بے حقیقت کی متاع ہوگی. اب بتائیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کا اس پہلے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ جو قرآن کریم کی تو ساری آیات لڑیوں میں پروئی ہوئی ہیں، کہیں بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک آیت دوسرے سے بالکل بے تعلق ہو کر ایک اور مضمون شروع کر دے. وہ یا تو براہ راست اس سے تعلق رکھتا ہے یا بٹے ہوئے دھاگوں میں سے ایک دھاگا ہے جو پیچھے جا کر نکلائے گا اور وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ وہ مضمون کیا ہو رہا تھا. اور یہ بٹے ہوئے مضمون چلتے ہیں آپس میں. تو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیوں جی؟ اس سے پہلے نفاق فی سبیل اللہ کا ذکر نہیں گزرا کہیں؟ ہاں کیا تھا؟ ہاں ٹھیک. وہ لوگ جو خدا سے تعلق خدا کے بیان کردہ تعلقات کو کاٹتے ہیں وہ خدا کی راہ میں اور خدا کی خاطر خرچ کرنے سے بچتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے. فرمایا ان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ رزق جو دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے اور اسے تنگ بھی کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو اس دنیا میں بھی ان کو سزا دے, اور جہاں خدا نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ صلہ کے تعلق میں دنیاوی اقربا کے حقوق ادا کرنا اور روحانی لحاظ سے دین کے حقوق ادا کرنا اور خدا کی خاطر نیک کاموں پر خرچ کرنا, یہ صلہ ہی کے مضامین ہیں. فرمایا اگر اس صلے کو کاٹو گے تو دولت اور کنجوسی کی وجہ سے, یعنی دولت کی اہمیت اور کنجوسی کی وجہ سے اپنے ہاتھ روک لو گے. اور مگر بھولنا نہیں کہ یہ خدا تعالیٰ ہی نے رزق تمہیں عطا فرمایا ہے, اور اگر وہ چاہے تو اسے واپس بھی لے سکتا ہے, کھینچ بھی سکتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور وہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہوئے بیٹھے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ, اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں تمہیں سزا نہ بھی ملے تو اس دنیا کے رزق کی حیثیت تو جھاگ جیسی ہی ہے. پہلے بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما چکا ہے کہ ایسے لوگ ساری دنیا کی دولت بھی پیش کریں گے تو روحانی دولتوں کے مقابل پر وہ جھاگ جیسی ہوگی, اور رد کر دی جائے کہ بھی جھاگ دے کر بھی آپ نے سونا خریدا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کی تو ویسی کوئی قیمت نہیں ہے, اور بالآخر ہم نے پہنچنا وہاں ہے جہاں سے دنیا کی نعمتیں ہمیں ایک بے حقیقت چیز کے طور پر ضرور دکھائی دیں گی. اس لیے لازم نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے قائم فرمودہ تعلقات کو توڑتا ہے اور دولتیں جمع کرتا ہے اور محل پہ خرچ نہیں کرتا اس کو اسی دنیا میں سزا دی جائے, ہرگز ضروری نہیں. کیونکہ دار جو جس کے ہاتھ میں ہے آخرت اور ہمیشگی, اس کو جلدی بھی کوئی نہیں ہوتی. تم نے آخر وہاں ضرور پہنچنا ہے جہاں جا کر نیچے نظر ڈالو گے تو پتہ چلے گا کہ تم پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو, اس کی حقیقت کیا تھی. ستائیس اٹھائیس وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ. یہ پہلے بھی گزر چکی ہے بات. عجیب جاہل قوم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ باتیں تو بڑی حکمت کی بیان کر رہا ہے, بے شک کرتا ہو, کوئی دلیل بھی تو لائے, کوئی نشان بھی تو لائے اللہ کی طرف, اس کے رب کی طرف سے اس پہ اتارا گیا ہو. تو کہہ دے ان اللہ یضل من یشاء, خدا جس کے متعلق فیصلہ کر لے کہ اسے گمراہ ٹھہرائے گا وہ ضرور گمراہ ٹھہرایا جائے گا, گمراہ ہو جائے گا. وہ یہدی الیہ من اناب, اور جس سے جو اس کی طرف جھکتا ہے اسے وہ ہدایت دیتا ہے. تو وہی مضمون جو پہلے نذیر اور ہادی کے تعلق میں پہلے ڈراوے کا ذکر تھا بعد میں ہادی کا, وہی مضمون ہے جو اس سارے بیان کے بعد پھر انجام کے طور پر آپ کے سامنے اکٹھا خلاصے کے طور پر پھر رکھ دیا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا دار دنیا پرست, ان کو خدا کی طرف سے نشان نظر ہی نہیں آتے حالانکہ اتر رہے ہوتے ہیں, اور اگر اتر نہ رہے ہوتے تو پھر وہ لوگ ہدایت کیسے پا جاتے جو خدا کی طرف تبھی رجحان رکھتے ہیں. جو رجحان رکھتے ہیں ان کو نظر آتے ہیں نشان تو وہ اناب ہوئے, خدا کی طرف جھکے اور خدا کی طرف مائل ہوئے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ نشان اتر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہوتے ہوئے انکار کر رہے ہیں, اس لیے ان کے لیے کوئی ہدایت کا سوال نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ دے ان کو کہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے مزاج ٹیڑھے ہیں اور گمراہ ہیں, اس لیے خدا تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ جس کو چاہے گا وہ گمراہ ٹھہرائے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَاب, اور جو اس کی طرف جھکتا ہے وہ خود بخود اس کو پانی لیتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے تو وہ اس تک پہنچا کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ اس کے ہدایت پانا بھی کلیتاً خدا تعالیٰ کی رحمت پر مبنی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے طمانینت پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دل حقیقی اطمینان پاتے ہیں۔ ذکر الہی نہ رہے تو یہ دنیا خالی سراب رہ جائے گی، متاع حیات دنیا، کھیل کود، تماشا، بےمانی اور لغو باتیں۔ لیکن جب اس کو ذکر سے آپ جوڑتے ہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو اس وقت یہ حقیقتیں آپ کے لیے تسکین کا موجب بن جاتی ہیں۔ بس ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا سے کلیتاً کٹ گئے اور خالی ذکر جاری ہو رہا ہے، ذکر ہے ہی وہی جو دنیا کے تعلق میں جاری ہو اور دنیا میں خدا دکھائی دے رہا ہو اور ہر جگہ اس کا ہاتھ کار فرما نظر آئے، وہ ذکر ہے جو دلوں کو طمانینت بخشتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں لائے، وعملوا الصالحات اور نیک انجام، نیک اعمال بجا لائے، طوبی لہم، ان کے لیے بہت ہی مبارک گھڑی ہے یا مبارک انجام ہے یا محض ایک بہت ہی خوبی کی چیز ہے، بہت ہی پیاری چیز ہے جو اعلیٰ درجے کی ہے ان کے لیے ہے۔ وہ حسن و مآب اور لوٹنے کی جگہ کا حسن بھی انہی کو نصیب ہوگا۔ کذالک ارسلناک فی، کیوں جی مٹھی کا کیا حال ہے آپ کی؟ اچھا، کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل ہو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب کذالک ارسلناک فی امت، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں بھیجا ہے۔ امت سے مراد قوم بھی ہوتی ہے، امت سے مراد ملت، نسل۔ بس ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں بھیجا ہے، یہاں قوم مراد نہیں ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے، ایک پوری نسل کے لیے تھے، اس لیے امت سے مراد اس دور کے انسانوں کے لیے میں بھیجا ہے۔ قد خلت من قبلها امم، اس سے پہلے بھی نسلیں گزر چکی ہیں۔ بس امت سے مراد قوم نہیں بلکہ سارے زمانے پر بسنے والے انسان جن سے پہلے اور نسلیں گزر چکی ہیں۔ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ تو ان پر تلاوت فرمائے اس چیز کی جس کی ہم تجھ پر وحی فرما رہے ہیں۔ وہم یکفرون بالرحمن، جبکہ حال یہ ہے کہ وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، اور چونکہ رحمانیت کے تعلق ہی میں صلہ کی تعلیم ہے، رحمانیت کا خوف دلا کر ہی قطع رحمی کے خلاف متنبع فرمایا گیا ہے، اس لیے انجام کار یہ صورت حال بنی کہ دنیا جو جس جہالت کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی، ایسی دنیا تھی کہ نہ انہیں دنیاوی حقوق کا کوئی پاس رہ گیا تھا، نہ روحانی حقوق کا پاس رہ گیا تھا، اور کلیتاً وہ حقوق اور فرائض کی ادائیگی سے غافل تھے، غربا بے یار و مددگار پڑے رہتے تھے، ضرورت مند محض اس وقت صدقہ پاتے تھے جب صدقے کرنے والے کو دکھاوا منظور ہو، اور نہ رشتوں کا پاس تھا، نہ دنیا کی مصیبتوں اور دکھوں کو بانٹنے کا کوئی تصور تھا، کیونکہ انہوں نے رحمی رشتے کاٹ دیے تھے۔ اور رحمانیت کے تعلق سے بھی کوئی فیض ان کا جاری نہیں ہو رہا تھا. یہ وہ صورتحال تھی جس میں ہم نے تجھے بھیجا, ایک ایسی امت کی طرف, یعنی انسانوں کی ایک ایسی نسل کی طرف, ایک ایسے دور میں بھیجا, تاکہ تو ہماری آیات پڑھ کر انہیں متنبہ فرمائے, جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ رحمانیت سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہیں. قل ہو ربی لا الہ الا ہو, تو کہہ دے کہ وہی میرا رب ہے, یعنی رحمان, لا الہ الا ہو, اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں, علیہ توکل تو و الہ متاب, اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میرا جھکنا ہے. ہو گیا پورا؟ اچھا, آدھا منٹ ہے نا ابھی. وہ یقول الذین, ہاں, ولو ان قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتا, ایسا کیوں نہ ہو ہوا, ولو ان قرآن سیرت بہ الجبال, اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے, او قطعت بہ الارض, یا زمین پھاڑی جاتی, او کلم بہ الموتا, یا مردے بلائے جاتے, یعنی کلام کرنے لگتے, بل للہ الامر جمیعا, مگر یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایسا ہوتا ایسا ہوتا, تو یاد رکھو یہ ان سب باتوں کی طاقت خدا کو ہے, ہر فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے. افلم یأس الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لہد الناس جمیعا, بس کیا لوگ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں, کون لوگ جو ایمان لائے ہیں, اللہ یشاء اللہ لہد الناس جمیعا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام بنی نوع انسان کو ہدایت دے دیتا, یعنی اس کے قبضہ قدرت میں ہے. ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعہ, اب اس کا پہلے مضمون سے جلدی سے مختصر تعلق بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن اگر ایسا ہوتا تو ایسا تب ہوتا اگر خدا نے فیصلہ کیا ہوتا کہ ہر ایک کو ضرور ہدایت دے دینی ہے, چونکہ وہ قرآن کو ایسا نہیں دیکھ رہا ہے کہ جس قسم کے تماشے یہ صداقتوں سے توقع رکھا کرتے ہیں, جن قسم کے تماشوں کی یہ صداقتوں سے توقع رکھتے ہیں, تو چونکہ مومن قرآن کو اس قسم کے تماشے دکھاتا ہوا نہیں پا رہا ہے, تو فرمایا کیا یہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں مومن, کہ چونکہ قرآن وہ باتیں نہیں کر رہا اس لیے اب دنیا ایمان نہیں لائے گی اکٹھی. اس بات سے مایوس ہیں, لو یہ شاء اللہ لہد الناس جمیعا, اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں ان معنوں میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ باتیں کر دیتا, اور اگر کر دیتا تو سب ایمان لے آتے, تو نہ وہ ان کے منہ والے نشان خدا نے عطا کیے اور نہ یہ ایمان لا رہے ہیں, اب ہمارا بس کوئی نہیں. تو کیا اس وجہ سے مومن اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اس کا جواب خدا تعالیٰ دے رہا ہے, ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعہ, مومنوں کو نظر نہیں آ رہا مگر ہم نے کفار کو ہلانے اور جگانے کے انتظام کر رکھے ہیں. ان کو دنیا میں دوسرے نشان تو دکھائی نہیں دیتے, جب اپنے گھر پر مصیبت پڑتی ہے یا کوئی مصیبت ان کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے تو دلوں میں ضرور پھر اس وقت ایسے خیال اٹھتے ہیں کہ شاید یہ سچا ہو, شاید ہماری بدعمالیاں ہوں جن کی وجہ سے ہم خدا تعالیٰ کے غضب کے نیچے آ رہے ہیں. تو خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ زبان بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں, اور وہ انذار اور سیاح کی زبان ہے, اس لیے نعمتیں اور احسانات اور فضل تو خدا کو ان کو دکھائی نہیں دیں گے, نہ دے رہے ہیں. مومنوں کو بتایا جا رہا ہے, جیسے کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے, جس قسم کے لوگ ہیں اس قسم کے نشان بھی ہمارے پاس ہیں, اور ہم وقتاً فوقتاً ان کے دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں. اور تحلو قریب من دارہم, یا وہ مصیبت ان کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے یا ان کے ماحول گرد و پیش کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے. بعض دفعہ سب دروازے کھٹک رہے ہوتے ہیں, ساری قوم کا ایک حال ہو جاتا ہے. اس وقت دل سے یہ آوازیں ضرور اٹھتی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے. اب پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مصیبت کے بڑھ جانے کی وجہ سے اب عام باتیں ہونے لگی ہیں. یہ جماعت احمدیہ کے ساتھ جو ہم نے زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور اس طرف توجہ پھر رہی ہے, تحقیق کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں. تو یہ مراد ہے کہ ان کو ویسے تو عام حالات میں نشان دکھائی نہیں دیے تھے, یا مولویوں نے آگے پردے ڈال دیے تھے, اور خدا کے پاس دوسرے طریقے بھی ہیں. اور جب ان کو ذاتی نقصان کا خطرہ ہوگا پھر یہ جاگ اٹھیں گے. حتیٰ یاد یہ وعد اللہ ہے, یہاں تک کہ خدا کا پھر وعدہ پورا ہو جائے. وعد اللہ کیا ہے؟ کہ اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا. اس حوالے سے وہ جو مایوسی کے خیالات تھے ان کو یکسر دور فرما دیا گیا کہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے. خدا تعالیٰ کے پاس طریق ہیں جن کے ذریعے ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے. اور دوسرا معنی وعد اللہ کا ہے, یہاں تک کہ ان کا انجام آ جائے اور یہ نامراد ہی دنیا سے اٹھ جائیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد, یقیناً خدا تعالیٰ میعاد کو نہیں ٹالا کرتا. اب وہ دعا جو ہمیں سکھائی گئی, انک لا تخلف المیعاد وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد, یہ وہ میعاد ہے جس سے مومنوں کو مایوس ہونے کا کوئی حق نہیں, کیونکہ یہ وہ میعاد ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے. اور خدا اپنے وعدوں کو ٹالا نہیں کرتا. اس لیے یاد رکھو, ان سب باتوں کے باوجود جن کا نقشہ کھینچا گیا ہے پھر بھی بالآخر اسلام ضرور غالب آ کے رہے گا. لیں جی.